أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین، ہم اپنے اس دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرے سیگمنٹ میں معمولاً ہم بعض ان موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو نہضت عاشورہ، امام حسین علیہ السلام یا نہضت کربلا کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. آج ایک اہم ترین سوال کہ جو اٹھایا جاتا ہے نہضت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور پھر خود امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق امام اگر علم غیب رکھتے ہیں تو ان کو اپنی شہادت کا علم تھا، تو شہادت کا علم ہوتے ہوئے پھر کیوں انہوں نے اپنے آپ کو اس ہلاکت میں یا اس موت کی طرف جو ہے وہ دھکیلا ہے؟ حالانکہ شریعت کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ ایک عمل میں، ایک رستے میں موت اگر واقع ہو جائے گی تو وہاں پر احتیاط کرنی ہے. تو اس شبہے کے جواب کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید عباس حسینی صاحب کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا نوید مطہری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگوار ہستیوں کو کہ آپ تشریف لائے. اور ایک اہم سوال کہ جو بہت عرصے سے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ گفتگو فرمائیں گے. آج ہم آغاز آپ سے کرتے ہیں اس پروگرام کا، کہ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے بیان کیا ہے کہ محور جو ہے ہمارا وہ امام حسین علیہ السلام ہے، کہ ان کو اگر علم غیب تھا شہادت کا تو کیوں اس طرف گئے. لیکن بحث ذرا واضح ہو جائے اس کو مشخص کرنے کے لیے کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے، سب سے پہلے چاہوں گا کہ علم غیب جو ہے اس کی وضاحت فرما دیں کہ علم غیب کہتے کسے ہیں. تو آیا یہ مختص ہے خدا کے ساتھ یا غیر معصوم کے لیے بھی ثابت ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وهو خیر الناصر المعین. جیسا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو مقدماتی عنوان سے مطرح ہونا چاہیے اصل بحث کے لیے، تو جیسے آپ نے کہا کہ علم غیب کسے کہتے ہیں، اس کی توضیح ہونی چاہیے. تو علم غیب تقریباً غیب کا جو مقابل ہے وہ شہادت ہے، ایک چیز کا حاضر ہونا اس کا نقطۂ مقابل غیب ہے. جب ہم علم کی نسبت غیب کی طرف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیب کا علم، تو درواقع ہم انسان کے علم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کا علم کیونکہ محدود ہے، انسان کے پاس جو علم کے معرفت کے ابزار ہیں اور جو آلات ہیں اس کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو یہ تقسیم بندی سامنے آتی ہے. کچھ امور ایسے ہیں کہ جو انسان محسوس کرتا ہے، جو انسان اپنے وجود کے اندر جو اس کے پاس آلات ہیں پہچاننے کے، شناخت کے، ان کے ذریعے درک کرتا ہے. لیکن کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی حس سے باہر ہوتے ہیں، جن کو انسان درک نہیں کر سکتا، پہچان نہیں سکتا اپنے عادی ذرائع کے ذریعے. تو پھر ہم وہاں پر نام دیتے ہیں کہ وہ امور غائب ہیں اس انسان سے. جیسے کہ لغت میں بھی ہے کہ جب سورج غروب کر جاتا ہے تو وہاں پر جو کلمہ استعمال ہوتا ہے عرب کے ہاں، غابت الشمس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی شمس غروب ہو گیا، غائب ہو گیا. تو یہ غائب یعنی ایک چیز انسان کے عادی جو ذرائع ہیں انسان کے پاس، اس سے اس کے سامنے نہ ہو، اس سے خارج ہو اور اس کے پاس موجود نہ ہو، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے غائب ہے. تو پس لذا غائب اور حاضر کی جو یہ تقسیم ہے، اور پھر علم کی نسبت اس غیب کی طرف، یہ اس انسان کے پاس موجود شناخت کے ذرائع کو نظر میں رکھتے ہوئے بیان کی جاتی ہے. ویلا اگر ذات الہی کو دیکھا جائے تو خداوند متعال کا علم ان تمام امور کی نسبت، اصل غیب وہاں پانا نہیں رکھتا، یعنی جتنی چیزیں ہیں وہ خدا کے لیے حاضر ہے،
کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے اوجھل ان کے سامنے.
جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خود عالم الغیب اور عالم الشہادہ سے توصیف کی گئی خداوند متعال کے لیے، تو یہ بھی اسی انسان کے علم کی طرف نظر رکھتے ہوئے یہ تقسیم بندی کی گئی ہے. تو لہذا غیب ایک نسبی چیز ہے، اور حاضر کے مقابلے ہم ان امور کو غائب کہتے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے. خداوند متعال کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ پنہان نہیں ہے، مخفی نہیں ہے. یہاں پر پھر سوال یہ آتا ہے کہ اب جب خداوند متعال کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے اور یہ غیب انسان کے لیے مد نظر ہے، تو آیا انسان کے لیے یہ ممکن ہے وہ ان ایسے امور کے لیے کہ جو غائب ہیں اس کے ذرائع عادی سے خارج ہیں ان کا علم پیدا کرے؟ تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ آیا یہ علم ذات الہی سے مختص ہے، یعنی خدا عالم الغیب ہے اور خدا کے علاوہ کسی کو یہ علم حاصل نہیں ہے؟ تو یہاں پر اگر قرآن مجید کی آیات کی طرف نگاہ کی جائے تو آیات کا ایک مجموعہ ایسا ہے کہ جو اس علم کو ذات الہی سے مختص جانتا ہے، کہ ذات الہی ہی جو ہے وہ عالم الغیب ہے، کہ نمونے کے طور پر ہم ایک آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو. اب یہ مختص کر رہی ہے آیت کے غیب کے جو خزانے ہیں، یعنی غیب کے خزانے کی جو چابیاں ہیں وہ ذات الہی کے پاس ہیں اور وہی اس کا عالم ہے. لیکن آیات کا ایک اور مجموعہ ہم جب ملاحظہ کرتے ہیں تو ان آیات کے مجموعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، خداوند متعال اپنے برگزیدہ منتخب افراد میں سے جس کو چاہے یہ علم عطا کرتا ہے. اس کے لیے بھی ایک نمونے کے طور پر ہم آیت کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ ارشاد ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ. اس طرح ایک اور آیت ہے کہ الا من ارتضی من رسلہ. تو یہ اس طرح کی جو آیات ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خداوند متعال اگر چاہے تو یہ غیب کا علم اپنے برگزیدہ افراد میں سے جس کو چاہے عطا کر سکتا
ہے. بالکل.
تو لذا ان آیات سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ خدا عالم الغیب ہے، ذاتاً حقیقتاً یہ صفت ذات الہی کی ہے، وہی عالم الغیب ہے، لیکن جس کو چاہے یہ علم عطا کر سکتا ہے. تو لذا اس بات کا امکان کہ یہ علم غیب غیر اللہ کے لیے خدا کے منتخب افراد میں کسی کو حاصل ہو سکتا ہے، یہ امکان موجود ہے، خود ان آیات سے روشن ہے. دوسرے مرحلے میں یہ کہ آیا ان منتخب افراد میں کسی کو یہ علم حاصل تھا،
یعنی وقوع ہے یا نہیں،
وقوع کے مرحلے میں. پھر بھی ہم روایات ابھی دوسرے مرحلے میں، خود ان آیات کی طرف اگر ہم چلے جائیں، ان آیات کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو پھر تیسرا گرو آیات کا ایسا ہے کہ جن سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ انبیاء ان غیب کی اخبار دیتے تھے، یعنی مرحلے وقوع میں وہ عالم تھے، خدا نے ان کو یہ علم غیب دیا تھا.
یعنی ممکن بھی ہے، ثابت ہو گیا آیات سے، اب آیات نے بتایا ہے کہ علم غیب تھا بھی ان کے پاس.
جی بالکل. تو یہاں پر ایک آیت کا میں یہاں پر ملاحظہ ہم کرتے ہیں کہ نمونے کے طور پر کہ جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب وہ خداوند متعال سے اپنی قوم کے لیے عذاب کی درخواست کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يذل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. کہ وہاں فرماتے ہیں جناب نوح علیہ السلام کہ اگر تو نے ان کو زمین پر باقی رکھا تو یہ تمہارے بعد کو تمہارے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کی نسل فاجر ہوگی. تو یہ کہ ان کی نسل فاجر ہوگی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ایک ان اخبار میں سے کہ جو غیبی ہیں، کیونکہ جناب نوح علیہ السلام اپنے استنباط اور حدس کی بنیاد پر تو خدا سے عذاب کی درخواست نہیں کر سکتے اپنی قوم کے لیے، محاسبات ذہنی اور شخصی کی بنا پر تو نہیں کر سکتے،
حجت خدا ہے ایسا تو نہیں کر سکتے،
ان کی رسالت ان کی نبوت سے شایع نشان یہ بات نہیں ہے. تو ظاہراً یہ وہ مطلب ہے کہ جو عادی انسانوں کے علم سے غائب ہے،
لیکن یہ حجت خدا جانتا ہے کہ اب یہ اسٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے.
بالکل.
اور اگر یہ زندہ رہ گئے تو دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے،
دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور پھر شاید کے عنوان سے ایک اور آیت جو اسی تناظر میں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وَأَوْحَا إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ، کہ تمہاری قوم سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، الا من قد آمن، وہ کہ جنہوں نے ایمان لایا وہی کہ وہی رہیں گے. تو لذا یہ آیات خود شاہد اس بات پر کہ یہ بات بھی خدا نے ہی وحی کی تھی جناب نوح کو کہ ان کی قوم سے کوئی ایمان لانے والا بعد میں نہیں ہے، اور غیب کے جو منابع ہیں ان میں سے ایک وحی الہی ہے. تو لذا انہی آیات سے کہ جو ہم تین قسم کی آیات ہم نے ملاحظہ کی، یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ صفت جو علم غیب کی ہے یہ مختص ہے ذات الہی، یہ صفت حقیقتاً ذات الہی کی، وہی عالم ہے.
بالکل.
اس کے علاوہ کوئی عالم،
چونکہ خداوند متعال ہے کہ جو خالق کائنات ہے، خالق امور ہے، جو امور غائب ہیں ان کے اوپر اطلاع دینے کے لیے بھی خدا ہی قادر ہے،
خدا ہی قادر ہے. تو لذا انہی آیات سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ یہ علم الغیب خدا کی جانب سے اس کے برگزیدہ افراد کے لیے ممکن بھی ہے اور بلکہ واقع بھی ہے. اور پھر آئمہ علیہ السلام خود جو ہے ان انبیاء کے وارث ہیں.
جی جی بالکل، ایسے ہی اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. کہ ایک اور میں مورد جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں روم کی شکست کی خبر دی تھی.
جی 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 موارد بہت زیادہ ہیں,
بہت عرصہ یعنی اس طریقے سے وقوع کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو آیات ہیں وہ بھی اس بات پر ناظر ہیں کہ چونکہ خواب کی تعبیر کا علم یہ خود ان غیب کی اخبار میں سے,
روم جو خود قرآن کی جو سورت سورہ روم کی جو پہلی آیت الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض,
بالکل ایسی ہے.
تو یہ جو خود قرآن نے اس کی خبر دی تھی,
بالکل ایسی ہے. تو یعنی وہی غیب کی خبر جو ہے وہ وہی کے ذریعے پہنچتی ہے پیغمبر کے پاس, اور ہم بھی بات یہی کر رہے ہیں کہ خداوند متعال کے ساتھ یہ صفت خاص ہے, وہ جس کو چاہے وہ غیب کا علم جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے, کبھی انسان کو الہام کرتا ہے اور کبھی جو ہے وہ وحی کی صورت میں اس تک پہنچاتا ہے. آغا صاحب, انبیاء کے حد تک جو ہے نوید آغا نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ خداوند متعال نے ان کو انتخاب کیا اور ان کو علم غیب جو ہے وہ عطا کیا, چاہے وہ وحی کے ذریعے ہو یا غیر وحی کے ذریعے. اگلی بات جو آتی ہے, اگلا مرحلہ جو آتا ہے اور ہمارے اس بحث کے ساتھ رب پیدا کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ آیا انبیاء کے علاوہ آئمہ علیہ السلام بھی اس زمرے میں آتے ہیں کہ خداوند متعال نے انتخاب کیا ہے, ان کو علم غیب دیا ہے یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں, خصوصاً جو ہمارا موقف ہے شیعوں کا ایک اصولی موقف ہے اس حوالے سے, تو ہم ان ہستیوں کو برگزیدہ سمجھتے ہیں, خدا کے خاص نمائندے سمجھتے ہیں کہ سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی تمام انبیاء سے ہم افضل سمجھتے ہیں تمام تر فضائل میں. یہ ایک ہمارا اصولی موقف ہے, اور اہل سنت کا جو نظریہ امامت یا نظریہ خلافت ہے اور ہمارا جو نظریہ امامت ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ لوگ اس خلیفے کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی خاص قسم کی بہت زیادہ صفات کے خصوصیات کے بھی وہ قائل نہیں ہیں. لوگ اکٹھے ہو گئے, ایک نو جمہوریت ثقیفہ میں جمع ہو گئے اور خلیفے کا انتخاب کر لیا, اور لوگوں نے اپنی اکثریت رائے سے فیصلہ کر لیا. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارا جو نظریہ ہے اس میں یہ ہے کہ امام اپنے زمانے کا برترین فرد ہوتا ہے تمام تر فضائل کے حوالے سے, تمام تر خصوصیات, تمام تر صفات.
انسان کے اندر اس سے بڑھ کے کوئی کامل انسان نہیں,
کوئی کامل انسان نہیں. افضل الناس, اعلم الناس, اشجع الناس, اتقى الناس, ازہد الناس, ان تمام صفات کے حوالے سے اپنے زمانے کا کامل ترین فرد, بافضیلت ترین شخص, شجاع ترین, زاہد ترین, متقی ترین, عالم ترین. تو یہ تمام ان تمام صفات کا مجموعہ جو ہوتا ہے اس کو ہم امام مانتے ہیں, اور اس امام کو خود خداوند متعال خود انتخاب,
یعنی اس میں لوگ ایسی صفات جو نظر آنے والی,
ہاں یہ عام انسانوں کے اس میں نہیں ہے, دسترس میں نہیں ہے کہ انسان ان صفات کو دیکھ لیں. اور کسی شخص کو خداوند متعال ہے جو جانتا ہے, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خود امامت میں بھی اسی طرح سے ہے. اب جب امام میں یہ سارے, اس کے بعد ہمارے پاس متعدد آیات روایات ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ تمام انبیاء کے علوم اور تمام انبیاء کی صفات کے یہ وارث ہیں, خصوصاً آخری نبی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام علوم کے وارث ہیں یہ ہستیاں. جس طرح سے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابہا, یہ روایت صرف امیر المؤمنین کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ائمہ علیہ السلام میں سے کسی کے لیے بھی کوئی فضیلت ثابت ہو, وہ فضیلت جب تک مختص نہ ہو سب کے لیے وہ فضیلت ثابت ہے. تو جس طرح سے امیر المؤمنین علیہ السلام باب علم, باب مدینۃ العلم ہے, باقی تمام انبیاء بھی باب ابواب مدینۃ العلم ہے. تو اس حوالے سے خود رسول خدا کے پاس جس طرح سے علم غیب ہے اور باقی انبیاء کے پاس,
تو باقی ہاں
تو یہ ان کے وارث ہیں, تو یہ بھی جو ہے غیب کا علم رکھتے ہیں. اب اس مطلب کو مزید واضح کرنے کے لیے, مزید کچھ کھولنے کے لیے, ہم خود علم امام کس طرح کا علم ہوتا ہے, علم امام کی کیا خصوصیات ہیں, نہایت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چند ایک میں خصوصیات بتانا چاہتا ہوں علم امام کی. اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوگا کہ امام کے علم کی وہ گسترش, اس کا وہ دائرہ کتنا وسیع ہے. امام کے علم کی ایک خصوصیت ہے کہ امام کا علم علم لدنی ہے. علم لدنی ایک خاص اصطلاح ہے, یعنی اکتسابی نہیں ہے, جس طرح سے خود رسول خدا کے بارے میں ہے کہ کسی کالج, کسی یونیورسٹی, کسی مدرسے, کسی اسکول میں نہیں گئے ہوں,
کسب
نہیں کیا کسی سے, خود خدا داد علم. یہ در حقیقت حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کی آیت تھی, وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, تو وہاں سے یہ اصطلاح. ہاں جی, تو خود ہمارے ائمہ علیہ السلام کا جو علم ہے وہ بھی علم لدنی ہے, خدا کی طرف سے عطا شدہ علم ہے. ائمہ علیہم السلام کو لوح محفوظ کا علم ہے، یعنی لوح محفوظ کی جہاں پر تمام علم الہی کا ایک مرتبہ ہے اور تمام چیزوں کے بارے میں وہاں پر لکھا گیا ہے، تو ائمہ علیہم السلام وہاں تک دسترسی رکھتے ہیں. اس کے اوپر کیا آپ کے ہمارے پاس دلیل ہے؟ خود قرآن کے بارے میں جو کیا کہا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اور مطہرون کے اتم ترین جو مصداق ہے وہ ائمہ علیہم السلام ہیں. اور خود قرآن کے بارے میں کیا کہا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ ایک خاص مرتبہ ہے قرآن کا، وہ جو لوح محفوظ میں ہے وہ عالی ترین مرتبہ ہے. ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں جو خاص خصوصیت جو آیات نے کی، وہ یہ کہ راسخون فی العلم ہے. جو قرآن نے کہا کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کے، هو الذی انزل الکتاب منہ آیات محکمات و اخر متشابہات، کچھ محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں. پھر متشابہات کے بارے میں کہا کہ وہ جن کے دلوں میں مرض ہیں وہ اس کے غلط تعویل کرتے ہیں فتنے کی خاطر، لیکن وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ان کی تعویل نہیں جانتے سوائے خدا اور راسخون فی العلم کے کوئی. تو راسخون فی العلم میں ائمہ علیہم السلام. یہ دیکھیں، اس سے ہمیں آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان ہستیوں کے علم کا دائرہ کتنا وسیع ہے. یعنی صرف یہ جو مادی اور ظاہری جو امور ہیں ان تک ان کا علم نہیں ہے، بلکہ ان سے بہت بڑھ کر ہے. اسی طرح سے قرآن میں ایک اور اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے وہ علم الکتاب ہے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ حضرت سلیمان کے وصی آصف بن برخیہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ تخت بلقیس کو انہوں نے ملک سبا سے یمن میں جو وہ لے کے آئے، اور انتہائی کم مدت میں کہ پلک جھپکنے سے پہلے کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی، اس کے پاس قرآن نے کہا علم من الکتاب تھا. لیکن ہمارے ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، خصوصاً امیر المومنین کے بارے میں، وہ جو آیت ہے کہ جس میں کہا کہ علم الکتاب ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے. اسی سے اندازہ ہوگا کہ کتنا وسیع ہے ان کا علم. اسی طرح سے قرآن کی بعض آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام اور جناب رسول گرامی اسلام ہمارے تمام اعمال پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، ایک ایک عمل وہ جانتے ہیں. کیا اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل ہے؟ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. ایک ہی سیاق میں خدا کو بھی ذکر کیا، رسول کو بھی ذکر کیا، اور مؤمنون، مؤمنین کے اتم ترین مصداق کوئی اور ہو یا نہ ہو، یہ ہستیاں ضرور ہیں. اسی طرح سے روایات میں کہا کہ اسم اعظم، ایک مشہور بحث ہے اسم اعظم، اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کہا اسم اعظم کے 73 حروف ہیں کہ جو کامل ترین علم ہے وہ خدا کے پاس ہیں. اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ 72 حروف کا ان کو علم ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کتنا وسیع ہے ان کا علم. اسی طرح سے خود روایات میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہم غیب کا علم رکھتے ہیں، اور ہمارا علم کوئی عادی علم، ایک عام قسم کا علم نہیں ہے. امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام، البتہ پہلے یہ بات، یہ جو اس مطلب میں جو روایت ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ خود علامہ طباطبائی نے بھی کہا کہ یہ تواتر کی حد تک ہمارے پاس روایت، کہ جن میں مشہور جو ایک جملہ استعمال ہوا ہے، نحن خزان علم اللہ، علم خدا کے خزائن ہم ہیں.
تو اس سے علم الہی جو ہے وہ علم غیب بھی ہے. ہاں،
علم غیب بھی ہے. اسی طرح سے ایک اور اہم روایت کہ جس میں امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جو مشہور وہ جو آیت تھی جس کی قبلہ نے بھی تلاوت کی، کہ خداوند متعال نے کہا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، خداوند متعال اپنے غیب سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا مگر وہ جو مرتضی رسول ہے، وہ جو خاص انتخاب شدہ رسول ہیں. تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ نحن ورثۃ ذلک الرسول، اس رسول کے وارث ہم ہیں. الذي اطلعه الله على ما شاء من غيبه، اس رسول کو خداوند متعال نے اپنے غیب سے جتنا چاہا علم دیا. فعلمنا ما فعلمنا ما كان يا فعلمنا ما كان وما يكون الى يوم القيامه، قیامت تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونا ہے اس کا علم ہم رکھتے ہیں. یہ نمونے کے طور پر میں نے روایت پیش کی، ورنہ اس باب میں روایات بہت زیادہ ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہے جس طرح سے پہلے قبلہ نے کہا کہ امکان ہے غیر خدا علم غیب حاصل کرے، اور یہ ہستیاں چونکہ برگزیدہ ترین ہستیاں ہیں تو ان کے لیے وقوع بھی ہے، اور آیات بھی ہیں ہمارے پاس، روایات بھی ہے، اور خود ان کے علم کی جو گسترش ہے، ان کا وہ جو وسیع دائرہ ہے، اس کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے.
بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ. چونکہ شبہے اور اعتراض کا جواب جاننے کے لیے یہ مقدماتی بحثیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، تاکہ کسی حد تک ہم کہہ سکیں کہ جو بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھیں اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ اس سوال کو اچھے طریقے سے اس کا جواب حاصل کر پائیں. اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھوں گا وہ یہ کہ اس علم غیب کے حوالے سے جو مختلف اقوال پائے جاتے ہیں اور پھر کس بنیاد پر جو ہے وہ یہ اعتراض جو ہے وہ وارد ہوتا ہے, اس کی طرف ذرا اشارہ فرمائیں.
جی, درواقع شبہے کو واضح کرنا مطلوب ہے کہ جیسے کہ بیان ہوا یہاں تک گزشتہ باتوں سے کہ نگاہ جو ہماری مکتب تشیع کی امامت کے حوالے سے ہے وہ ایک عمیق نگاہ ہے کہ جو دوسروں کے مقادم میں نہیں پائی جاتی. مکتب تشیع امامت کو ایک امر آسمانی, ایک منصوص من اللہ, ایک ایسا عہدہ کہ جو خدا کی جانب سے ہے, اس نگاہ سے دیکھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس مکتب کے اعتبار سے وہ امام, اس کا مقام جو ہے وہ عادی انسانوں سے بالا تر ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جو صفات ہم نے بیان کی ہیں امام کی, جن میں سے ایک صفت علم غیب کی ہے, یہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ چونکہ نگاہ ہماری امامت کی اس حوالے سے ہے. لیکن یہاں پر میں ایک تقسیم بندی مختصر بالکل مجمل بیان کروں گا تاکہ تھوڑی سی یہ بات واضح ہو کہ اس مرحلے میں کوئی ہمارے اندر مکتب تشیع کے اندر کوئی اختلاف نہیں, کوئی آپ کو مخالف نہیں ملے گا کہ امام علیہ السلام کی ذات حوزے یہ دین میں, یعنی وہ تمام امور کے جو دین سے وابستہ ہیں, احکام شرعی سے وابستہ ہیں, کوئی مخالف نہیں ہے کہ امام عالم الغیب ہے. اور امام کا علم اس مرحلے میں یعنی دین اور شریعت اور ان احکام کے سلسلے میں عادی انسان سے ماورا ہے, فراتر ہے, حد اجتہاد میں نہیں ہے کہ خطا بردار ہو. جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کے طویل اس خطبے کے اندر جو امامت کی تعریف اور توضیح میں ہے, وہاں پر ایک کلمہ ملتا ہے کہ امام ایسا عالم ہے کہ لا یجہل, اصلا اس کا جہل وہاں راہ پیدا نہیں کرتا. تو لذا ہم امام کے لیے اس انداز سے علم کے قائل ہیں. لیکن مسئلہ تکوینیات کا ہے, یعنی وہ امور جو تکوین سے مربوط ہیں, وہ امور جو دوسرے انسانوں سے ان کے وقائع سے مربوط ہیں, حتیٰ وہ امور جو خود امام سے مربوط ہیں, امام کی اپنی حیات, امام کی اپنی زندگی, امام کی اپنی شہادت, یہ جو امور ہیں ان امور کے اندر ہمارے پاس اختلاف پایا جاتا ہے. اور جو ایک مشہور نظریہ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ امام کا علم اس مرحلے میں بھی محدودیت نہیں رکھتا. پھر جب محدودیت نہیں رکھتا یہاں پر دو شعبے بن جاتے ہیں, بالفعل امام آگاہ ہے ان تمام امور سے, یہ ایک نظر ہے کہ
امام یعنی ہر چیز کو ابھی سے اور آخر تک جانتا ہے, سب کچھ متوجہ ہے.
اور ایک مثلا یہاں پر نظر یہ ہے کہ نہیں, محدود نہیں ہے امام کا علم, لیکن اگر چاہیں تو
ان کو علم ہوتا ہے. اذا شاء علم,
جی جی, شانی جسے ہم کہتے ہیں, بس بالفعل کے مقابل میں, وہ کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں, نہیں چاہتے تو ان کی طرف سے
توجہ نہیں ہوتی,
توجہ نہیں ہوتی. لیکن اس مرحلے میں جب یہ سیر اب دیکھتے ہیں تو یہاں یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جب امام تکوینیات میں ان کا علم محدود نہیں ہے, مطلق ہے, بالفعل عالم ہے, آگاہ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام خود ان ائمہ میں سے ایک ذات ہے, امام ہے. امامت کے تقاضا کے مطابق امام کو اپنی شہادت کا تفصیلی علم ہے, درست. اب یہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں امام کو اپنی شہادت کا تفصیلی علم نہیں ہے, ان کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقام امامت کی تقاضا اپنی جگہ پر, عقلی ادلہ اپنی جگہ, جو کہ ان کو متعرض ہونا ہمارا مورد بحث نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر خود کلمات امام حسین کو اگر دیکھا جائے تو خود امام کے کلمات سے یہ بات خود روشن ہے کہ امام کو تفصیلی علم تھا.
یعنی جب سے مدینہ سے حرکت کی ہے اور کربلا تک اور مکے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں
ودا کے مختلف جو مقامات امام کے, جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے جو امام کی ودا ہے, وہاں پر روک رہی ہوتی ہیں امام حسین علیہ السلام کو, تو امام وہاں پر فرماتے ہیں کہ آج نہیں گیا تو کل جاؤں گا, کل نہیں گیا تو پرسوں جاؤں گا, میرا جانا حتمی ہے, میں جانتا ہوں کہ میں کب قتل کیا جاؤں گا, کہاں قتل کیا جاؤں گا, تمام جزئیات کے ساتھ.
اور پیغمبر نے اس کی خبر بھی دی,
جی ہاں, ولادت کے وقت خبر. اس طرح کی روایات جو مخصوص ہیں امام کی شہادت سے مربوط ہیں وہ بھی. تو لہذا اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ علم غیب کے سلسلے میں اقوال مختلف تکوین کے مورد میں, ان میں سے ایک قول یہ ہے جو مشہور بھی ہے ہمارے پاس کہ امام کو تفصیلی علم ہے اپنی شہادت کا. اب جب تفصیلی علم ہے تو یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر سوال اٹھتا ہے, جہاں پر وہ شبہ سامنے آتا ہے کہ پس اگر امام کو تفصیلی علم ہے تو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اس آیت کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں بعض اس آیت کو پیش کرتے ہیں، جیسے کہ بعض کتب میں حتیٰ شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کے جو معاصر اہل سنت کے افراد تھے انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ مثلا قرآن مجید کا یہ دستور ہے. اب اگر امام تفصیلاً جانتے ہیں، اپنی شہادت کا علم رکھتے ہیں، تو پھر کیسے امام کربلا کی طرف حرکت کرتے ہیں؟ کیا یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے،
یعنی اس آیت کا مصداق بننے کے مترادف ہے یا نہیں؟
آیا دوسرے الفاظ ہم یوں کہیں کہ یہ خودکشی کے مترادف میں سے نہیں ہے کہ جو شریعت اسلامی میں ممنوع ہے؟ تو لذا یہ شبہ، یہ سوال اس قول کی بنیاد پر تصویر
ہوتا ہے. وہی میرے خیال میں اگر اس کو تھوڑا سا، آپ نے کہا کہ علم امام میں دو قول پائے جاتے ہیں، مشہور قول یہ ہے کہ فعلاً تمام امور کے بارے میں جزئیات کا علم رکھتے ہیں، اور ایک قول جو پایا جاتا ہے وہ شانی کا ہے، یعنی اگر چاہیں تو علم رکھتے ہیں، محدودیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ نہیں چاہتے. تو یہ اعتراض جو ہے یہ فعلی کے اوپر ہے،
یہ اس فعلی کے اوپر. یعنی میں اس کو اور کھولوں کہ میں چونکہ نہیں جا رہا تھا تفصیل کی طرف کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کو لوح محفوظ اور لوح محو اس بات دونوں کا علم ہے. اگر امام کو فقط لوح محو اور اس بات کا علم ہو تو یہ وہ امور ہیں جو قابل تغییر
ہیں.
وہاں پر بھی یہ سوال مطرح
جی بالکل. ہاں میں تھوڑا سا مختصر وضاحت چاہوں گا اس کے اندر، ظاہری سی بات ہے بات لمبی ہو رہی ہے، آپ نے نہیں چھیڑا تھا اس لیے. لوح محفوظ یعنی جہاں پہ تقدیرات حتمی وہاں پہ موجود ہیں، اور لوح محو اس بات جو ہے اس میں خداوند متعال نے وہ اپنا وہ علم الہی کا مرتبہ ہے کہ جہاں تبدیلیاں ممکن ہیں.
چونکہ یہ وہ چیزیں اس میں ثبت ہیں کہ جو مشروط ہیں،
یعنی اگر فرض کر یہ کام کیا تو یہ ہوگا، اگر نہ کیا تو نہیں ہوگا.
تو بعض کہتے ہیں اگر امام کے لیے ہم یہ قائل ہو جائیں کہ فقط لوح محو اس بات کے عالم ہیں اس اعتبار سے، تو بھی یہ سوال مطرح نہیں ہوتا، کیونکہ شہادت ان امور میں سے ہے، قابل تغییر ہے. لیکن چونکہ ہم اس مرتبے کے قائل ہیں کہ امام کو
لوح محفوظ کا علم ہوتا ہے، جیسا کہ آغا نے آیت بھی پڑھی کہ لا یمس
الا المطہر، تمام امور وہاں پر ثبت ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تغییر نہیں ہے، تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر یہ
سوال جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. تقریباً آپ یوں سے سمجھیں کہ اصلی بحث کی طرف جب ہم آ گئے ہیں اس مقدماتی گفتگو سے، کہ ہم قائل ہیں کہ خداوند متعال نے جو ہے وہ آئمہ علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام علم غیب رکھتے تھے، اور اپنی شہادت کا تفصیلی علم تھا ان کو. تو اب یہ جو شہادت کا علم ہوتے ہوئے انہوں نے حرکت کی ہے مدینہ سے اور کربلا میں گئے اور شہید ہوئے، تو کیسے آپ جواب دیں گے کہ اس آیت کے جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس کا مصداق نہیں بنیں گے؟
دیکھیں عالم الغیب کا جس طرح سے پہلے خود آیات نے بھی کہا کہ ہمارا اپنا بھی نظریہ یہی ہے کہ سب سے بڑا جو عالم الغیب ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے. یہ اشکال اگر آپ مطرح کریں گے تو سب سے پہلا جو اشکال آئے گا خود خداوند متعال کی ذات پر آئے گا، کہ خداوند متعال جس طرح سے سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ عالم الغیب ہیں، تمام تر امور، تمام تر جزئیات کا یقیناً بالفعل وہ علم رکھتا ہے، اس کے باوجود انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. بعض دفعہ پتہ بھی تھا کہ یہاں پر کسی نے ہدایت نہیں پانا. حضرت نوح علیہ السلام اتنی زیادہ وہ تبلیغ کرتے رہے اور بڑی مشکل سے چند لوگ ایمان لائے، تو وہاں پر یا خداوند متعال پہلے سے جانتا ہے کہ کن لوگوں نے جنت میں جانا ہے، کن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، اپنے علم ازلی کے مطابق جانتا ہے. تو پھر اپنے علم ازلی کے مطابق پھر اور
اس تو پھر کیوں اتنا وقت جو ہے وہ کیا انبیاء کو نعوذ باللہ جو ہے وہ تکلیفیں دی اور یہاں آیا؟ اس میں
رسول خدا طائف تشریف لے جاتے ہیں، لہو لہان ہوتے ہیں. خداوند متعال تو جانتا تھا، اپنے رسول کو روک لیتے، ایک وحی کا نازل کرنا تھا. اسی طرح سے اور جو ہے اشکال خود رسول خدا پر اشکال آتا ہے کہ دیکھیں یہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، شہادت ہلاکت نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جنگ بدر کے لیے جب جا رہے تھے رسول خدا اور 313 کا اصحاب
اور آگے سے
ہزار، تو ممکن ہے کوئی یہاں پہ بھی اشکال کر رہے کہ یہ بھی تہلکہ ہے.
ظاہری بات ہے 313 کے پر کہاں اور ہزار سے زیادہ کہاں.
تو کلن جہاد کا جو ایک عنصر ہے اسلام میں، ایک فکر ہے اور جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پھر
چونکہ یعنی شہادت، جہاد ختم ہونا چاہیے،
جہاد ختم، خود شہادت کا مفہوم پھر ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. چونکہ شہادت میں بہت مرتبہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں آگے تو میرے مرنے کے امکانات ہیں، بہت حد تک امکان ہے کہ انسان مر جائے. تو وہاں کہے گا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اصل میں اشکال کو جو ہے یعنی بنیاد سے، جڑ سے پکڑنے کی ضرورت ہے. ان ہستیوں کو ہم رسول گرامی اسلام یا ائمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے، یہ ایک اشکال کلی ہے، یعنی خود امیر المومنین کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، باقی تمام ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے یہی اشکال مطرح ہوتا ہے. تو یہ ہستیاں اگرچہ غیب کا علم رکھتی ہیں، لیکن جب لوگوں کے سامنے وہ ہوتے ہیں، عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس مادی وجود میں جب وہ ہیں اور لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر کے مطابق زندگی کرتے ہیں،
اور حجت بھی یہی ظواہر ہی ہیں،
جی ظواہر حجت ہیں، وہ اپنے باطنی علم کے مطابق نہیں چلتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے باطنی جو علم ہے یا جو غیبی طاقت ان کے پاس ہے، اس کے مطابق اگر چلنا شروع کریں تو پھر جو ہے سارا نظام حکمت الہی کے خلاف ہے، سارا نظام تبدیل ہوگا، پھر وہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بھی نہیں بن سکتے. اس دنیا میں ایک عام انسان کی طرح انہوں نے زندگی گزارنی ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے. جس طرح سے عام انسان بیمار ہوتے ہیں یہ بھی بیمار ہوتے ہیں، جس طرح سے عام انسان کو زخم آتے ہیں ان کو بھی زخم آتے ہیں، جس طرح سے عام انسان کے لیے مشکلات ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، ان ہستیوں کے لیے بھی بھوک ہیں، پیاس ہیں. ورنہ اگر غیبی طاقت جو ان کے پاس ہے، غیبی علم جو ان کے پاس ہے، اگر اس سے استفادہ کرنا ہو تو پھر سارے مسائل جو ہے سیکنڈوں میں ممکن ہے حل ہو جائیں. تو لہٰذا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بے شک ان کے پاس علم غیب موجود ہے، لیکن وہ اپنے علم غیب سے استفادہ نہیں کرتے. ایک عام جو ظواہر ہے، عام جو حالات ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزار. خود رسول خدا کے بارے میں کہ رسول خدا نے کہا انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، میں جو عام جو
گواہ
گواہ ہیں اور جو قسمیں کھائیں اسی سے میں فیصلہ. ورنہ رسول خدا حقیقت حال جانتے ہیں. منافقین کی مثال آپ لیجئے، مدینے میں کتنے منافقین تھے، رسول خدا ایک ایک کا نام جانتے تھے، ایک ایک کے دل میں جو بات ہے وہ جانتے تھے، لیکن جو ظاہری ان کا جو سلوک تھا ان کے ساتھ ایسے تھا جیسے ایک عام انسان کے ساتھ سلوک. ورنہ اس باطن کو دیکھتے ہوئے تمام منافقین کے ساتھ ایک الگ قسم کا رویہ اپنا سکتے ہیں. تو اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں یا دوسرے انداز میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ہستیاں چونکہ لوح محفوظ کا علم رکھتی ہیں، وہاں جس طرح سے پہلے کا آغا نے اشارہ کیا، لوح محو اس بات کے علاوہ اس لوح کا بھی جہاں پر قضاء حتمی موجود ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اور وہاں پر چونکہ لکھا ہوا جو قضاء حتمی ہے، خدا بند متعال کا حتمی فیصلہ ہے، اس کو بھی یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، لہٰذا اس کے سامنے سر تسلیم کرتے ہیں. چونکہ خدا کی رضا اس میں ہے کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر شہید، جس طرح ان اللہ شاء ایرانی قتیلا، اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ خدا بند متعال کی مشیت یہی ہے. اب اس مشیت خدا کے سامنے یہ سر تسلیم خم ہوتے ہیں. اور
ظاہری بات ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ شہادت کے عنوان سے، چونکہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ خدا بند متعال کے علم میں جو ہے وہ موجود ہے، لوہے محفوظ میں ثبت ہے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، وہ اس کے آگے سر تسلیم خم ہے. اور ایسی ہستیاں جو ہیں وہ چونکہ خدا بند متعال کے آگے سر تسلیم خم ہوتی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حکمت اسی میں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے کس طریقے سے اسلام کی آبیاری کی ہے.
بالکل، یعنی ہم ممکن ہے صرف وہی عاشور کا جو دن ہے، چند ساعت ہے، وہاں جو مظالم ہیں صرف وہی دیکھ رہے ہوں، لیکن امام کی تیزبین نگاہیں اپنے اس علم غیب اور لوح محفوظ کا جو علم ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے آگے کے جتنے نتائج ہیں، جو ثمرات ہیں قیام امام حسین کے آگے کے ثمرات، آج تک کے جو ثمرات ہیں، وہ مد نظر ہیں.
بالکل، یہ اور حکمت اسی میں تھی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جائیں میدان میں، کربلا تک پہنچیں، اور شہید ہو کر جو قیامت تک کے لیے انسان کی ہدایت کا جو سرمایہ تھا وہ انسان تک جو ہے وہ پہنچا.
یہاں تک جب مخدرات عصمت کو آپ لے کر گئے تو اعتراض جب کیا تو امام نے ایک مجمل سا جواب دیا، لیکن بعد میں لوگوں کو آج مثلا ہمیں سمجھ آتی ہے بات، یا بعد میں لوگوں کو پتہ چلا
کہ شقاوت نہیں ظاہر ہونے تھی. جی اگر یہ
تو امام، ہاں امام کی جو پلاننگ ہوتی ہے یا امام کے جو مد نظر ہوتا ہے وہ صرف چند ساعت یا چند ایام یا چند مہینے نہیں ہیں، امام قیامت تک کی جو کے جو حالات ہیں، قیامت تک کی جو چیزیں ہیں وہ مد نظر رکھ کر امام فیصلہ لیا کرتے ہیں.
جی بہت شکریہ.
یہاں پر دو باتیں ان باتوں کی تکمیل کے لیے، یہ جو کہا گیا کہ امام موظف ہے کہ علم عادی پہ عمل کرے، جیسے آغا نے تفصیل بیان بھی کیا کہ علم غیب پہ عمل کرنے پر مکلف نہیں،
مکلف خدا نے قرار دیا.
یہاں پر علامہ طباطبائی کے ایک ظریف جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جس طرح بات واضح بھی ہو چکی پہلے کہ علم غیب جس چیز سے متعلق ہے وہ کیا ہے، وہ حتمی الوقوع چیز ہے. یعنی جس جو متعلق علم غیب ہے وہ ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کام
اس نے ہونا ہے ایسے. بالکل.
تکلیف کب تعلق پیدا کرتی ہے؟ جب انسان کے پاس امکان برفیل اور ترک ہو، یعنی اس کو چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہو، انجام دینا چاہے انجام. علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں انسان کی طلب اور ارادہ نہ تو اس کے فعل سے وابستہ ہو سکتا ہے نہ اس کے ترک سے، تاکہ یہ علم غیب آ کر تعین تکلیف کرے امام کے لیے. تو لہٰذا نہیں، اصل علم غیب تعین تکلیف نہیں کرتا، یہ ایک مطلب. دوسری جو یہاں پر جالب ایک بات ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یعنی ہم اس کو استدلال کرتے ہیں اشکال بنانے کے لیے، یعنی اس آیت کو، جبکہ ہم اس کو استدلال اسی آیت کو ہم لے کر آتے ہیں خود اس مطلب کے برعکس، کہ اس سے پہلے اگر آپ آیات کا ملاحظہ کریں تو یہ کس سے مربوط ہے؟ جہاد سے مربوط ہے. اسی ولا تلقوا سے پہلے کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وانفقوا فی سبیل اللہ، کہ خدا کی راہ میں انفاق کرو. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ انفاق مطلق ہے. ایک بارز مصداق اس کا یہ کہ مال کا انفاق کرنا، پہلا یہ آیت مطلق ہے، انفاق یعنی فداکاری، ٹھیک، مطلق ہے، فداکاری کرنا راہ خدا میں. اچھا یہاں پر ہلاکت اور اس سے پہلے ایدی کا جو کلمہ استعمال ہوا، ایدی مظہر قدرت ہے، ید مظہر قدرت ہے. تو یہاں پر یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فداکاری کرو خدا کی راہ میں، کیونکہ اگر یہ فداکاری نہیں ہوگی تو یعنی ہم خود کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اس وقت. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یعنی خود کو ہلاکت میں مت ڈالو،
یعنی جہاں فداکاری اگر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر فداکاری نہ کی تو آپ ہلاکت میں چلے جاؤ گے، بس تم فداکاری کرو،
فداکاری کرو. تو لہذا یہ قیام امام حسین جن اغراض اور انگیزے اور اہداف کی وجہ سے قائم ہونے جا رہا ہے، یہ تحریک جو امام کی جائے شروع ہونے جا رہی ہے، اس کے اگر آپ اہداف اور انگیزے دیکھیں تو یعنی اسلام اس حالات اس منظر تک چلے چکے ہیں کہ وعلی الاسلام وسلم،
بالکل آگے قیام کرنا ضروری اور حتمی ہو چکا ہے.
تو لذا یہ خود آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فداکاری کرنی چاہیے، یہ قیام ہونا چاہیے.
جی بہت شکریہ. تقریباً آپ یوں کہیں کہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو گیا. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علم غیب رکھنا شہادت کا یہ خودکشی کے مترادف نہیں ہے، بلکہ اپنے وظیفے پر عمل کرنا جو کہ خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کے کندھوں پہ ڈالا تھا اس کے مترادف ہے. خداوند متعال نے یہ وظیفہ رکھا تھا جو ہدایت امت کا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ تشخیص دی تھی کہ امت کی ہدایت اب کربلا میں قیام کرنے کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور اس کا نتیجہ شہادت کی شکل میں آیا، اور یہ تمام تفصیلات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو بتا کر گئے تھے. تو لہٰذا نہ تو اس کے اندر خودکشی آتی ہے، نہ ہی اس کو ہم ہلاکت کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ خدا کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی موضوع کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.